الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ آج میں ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ موضوع آپ سے شیئر کرنے والا ہوں, وہ ہے انسان کی آئلی زندگی, میاں بیوی کا جو تعلق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس میں ہمارے دین میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی اللہ نے مجھے اس معاملے میں سمجھ دی ہے میں آپ حضرات سے بھی شیئر کروں. اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بنیادی سمجھنا ضروری ہے, وہ یہ کہ مرد اور عورت ایک جیسے وجود نہیں ہیں. سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو انسان کے جسم میں 28 ٹریلین سیلز ہیں اور ہر سیل میں مرد اور عورت کا ایک ایک کروموسوم مختلف ہے. وہ لوگ جو بایولوجی نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے کہ بس آج کل کمپیوٹر کو تقریباً ہر شخص سمجھتا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر مختلف ہیں, ڈیسک ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے, لیپ ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے, نوٹ بک بھی ایک ہارڈ ویئر ہے اور آپ کا موبائل فون بھی ایک ہارڈ ویئر ہے. لیکن ان کی اسکرین یا ان کی ایل سی ڈی ہمیشہ آپ کو وہی دکھاتی ہے جو آپ سافٹ ویئر اس کے اندر لوڈ کرتے ہیں. تو انسانی جسم کا سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے سیلز کے اندر کروموسومز کی شکل میں رکھا ہے. کروموسوم پر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رائٹ کیا ہوا ہے وہ انسان کی شخصیت کے اندر یا کسی بھی جاندار کی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے تحت مرد اور عورت کو کروموسومز کے اعتبار سے آئیڈینٹیکل پیدا نہیں کیا, تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ساخت بھی مختلف بنائی ہے, یعنی جسم کے وہ حصے کے جو بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں, داڑھی مونچھ کا فرق یا بعض اعضاء کا فرق تو ہے ہی ہے, لیکن جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے نظر آتے ہیں وہ بھی اگر آپ اس کو سیلز اور کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے یہ ایک ڈیسک میرے سامنے لکڑی اور چپ بورڈ کا بنا ہوا ہے, اگر اسی شکل اسی سائز کا کوئی ڈیسک فائبر گلاس کا بنا ہوا ہو یا لوہے کا بنا ہوا ہو, اس پر ایسا پینٹ کیا ہوا ہو تو ایسا دکھے گا تو صحیح, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا نہیں. ہر چیز ہی مختلف ہوگی. آپ آواز بجا کے دیکھیں گے تو اس کی آواز مختلف ہوگی, اس کی آواز مختلف ہوگی, اس کی مختلف ہوگی. آپ جلائیں گے تو مختلف ہوگا, ہیٹ کنڈکٹر کے طور پر بھی اور الیکٹریسٹی کنڈکٹر کے طور پر بھی, یہ دونوں ڈفرینٹلی بیہیو کریں گے. تو جسم کے وہ حصے جو آئیڈینٹیکل دکھتے ہیں, مثلا مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے, ایک ہتھیلی ہے, عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے اور ایک ہتھیلی ہے, لیکن یہ دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. دکھنے میں آئیڈینٹیکل ہیں لیکن انفیکٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہے. جو فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھوں کو پہچاننے میں مہارت اختیار کر لیتا ہے اور ہر مرد و عورت کے ہاتھ کو وہ غور سے دیکھتا رہتا ہے, وہ شاید ظاہری بھی کسی ہاتھ کو دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے کہ عورت کا ہاتھ ہے, وہ تو تجربے کی بات ہے. یعنی فزیکل اپیئرنس میں بھی وہ مختلف ہوں گے یقیناً, لیکن بہرحال سیلز کے اعتبار سے تو بہرحال وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو وجود جو بنائے ہیں, جیسی ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں اسی کے مطابق ان کی نفسیات بنائی ہے, اسی کے مطابق ان کی کیمسٹری بنائی ہے, اسی کے مطابق ان کے ہارمونل سسٹمز ہیں. یہ ہارمونز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف غدود, مختلف گلینڈز وہ خاص قسم کی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جو خون میں شامل ہو جاتی ہیں, اور خون میں شامل ہو کر جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگا ہوا ہے وہ کام پرفارم کرتی ہیں. ہمارے یہاں ایک تھائرائڈ گلینڈ ہے, اس کے ساتھ ایک پیرا تھائرائڈ گلینڈ ہے, چھوٹا سا گلینڈ ہے لیکن پورے جسم کے وہ مختلف چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا ہے. پھر ہمارے گردوں کے اوپر گلینڈز ہیں, ان کے اپنے فنکشنز ہیں. یہ جو شوگر کا مرض ہے یہ کیا ہے, ہمارے لبلبے کے اندر یعنی نہ نظر آنے والی کچھ لائنیں ہیں, کچھ دھاگے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے, صرف مائکروسکوپ میں نظر آتے ہیں. وہ دھاگے جو ہیں وہ انسولین پیدا کرتے ہیں جس سے ہمارے جسم کی شوگر ریگولیٹ ہوتی ہے. جو ہی ہم کو میٹھی چیز کھاتے ہیں تو وہ گلینڈز جو ہیں وہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خون میں چھوڑ دیتے ہیں, اور خون میں جو شوگر کی مقدار کو وہ انسولین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنٹرول کرتی ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے, مرد اور عورت کی ہارمونز مختلف ہیں, کیمسٹری مختلف ہے, نفسیات مختلف ہے, بیہیویئر مختلف ہے, آوازیں مختلف ہیں. یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون پر آپ پہچان نہ سکے کوئی مرد بول رہا ہے یا عورت بول رہی ہے. عام طور پر آپ کو پہلا ہی لفظ جب سنیں گے آپ فون پر تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے اور یہ عورت کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مختلف کام اسائن کیے ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے, اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں. عورت کے ذمے جو سب سے اہم کام ہے جو مرد نہیں کر سکتا, نہیں عام طور پر ہم کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ جو پہلے مرد گاڑی چلاتے تھے صرف, اب عورتیں بھی چلا لیتی ہیں. عام طور پر مرد ہوائی جہاز اڑاتے ہیں, اب عورتیں بھی ہوائی جہاز اڑا لیتی ہیں. گھر کے کچھ کام ہیں جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں کہ وہ عورتوں کے کرنے کے کام ہیں, لیکن مرد جو ہے وہ بھی کام کر لیتا ہے. پکائی کا کام لارج اسکیل پر کرنا ہو تو مرد باورچی کرتے ہیں, صفائی کا کام لارج اسکیل پر کرنا ہو تو مرد ہی کرتے ہیں. لیکن مرد ماں نہیں بن سکتا, وہ کبھی حمل نہیں لے سکتا. عورت کبھی باپ نہیں بن سکتی, اس نے ہمیشہ حمل لینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پورا ہارمونل سسٹم دیا ہے اس کے تحت اور پورا جسم کی جو ساخت دی ہے وہ مرد کے سپرم کو پروسیس کرتی ہے اپنے اوم کے ساتھ ملا کر, اور پھر 8-9 مہینے میں 10 مہینے میں وہ بچہ ڈلیور کرتی ہے اپنے شوہر کو جو اس کی اولاد کے, اس لیے اس کو ڈلیوری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بچے کی ابتدائی پرورش جو ہے وہ بھی ماں کے ذمہ لگائی ہے. وہ اپنے دودھ سے بچے کو نیورش کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا, اور 2 سال تک اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پر ہی پال سکتی ہے. اور شفقت, مہربانی, نرمی, محبت جو اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے وہ مرد میں ظاہر نہیں ہوتی. اگرچہ شعوری طور پر ہم دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص جو خواہ وہ کسی چلا رہا ہے, خواہ وہ کسی دفتر میں بیٹھ کے قلم چلا رہا ہے, یا وہ کوئی چیز بیچنے کے لیے شہر شہر اور بستی بستی پھر رہا ہے, یا دوسرے ملکوں میں بھی جا رہا ہے, وہ کس لیے کر رہا ہے؟ آپ غور کریں تو وہ اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہے, ان کو اچھا لا کر کھلانے کے لیے, ان کو اچھا پہنانے کے لیے, ان کو اچھی رہائش دینے کے لیے, اور ان کے فیوچر کو بھی سیکیور کرتا ہے کہ میرے بعد بھی میرے بچے بھوکے نہ مریں. تو باپ کو بھی محبت تو ہے اپنی اولاد سے, لیکن اس کی محبت ظاہر نہیں ہوتی. جبکہ عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو شفقت و محبت رکھی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. بچے کا کام کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے, وہ ساری رات بھی بچہ اس کو اٹھاتا رہے, جگاتا رہے, وہ رات بھر آرام سے سو نہ سکے, لیکن صبح کے وقت وہ اپنی نارمل جو بھی اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کر رہی ہوتی ہے, اور بیچ بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی آنکھ بھی اس کی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ فریش ہو کر اپنے کام کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اولاد کی جو شفقت ڈالی ہے اس کا ظہور اس اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ میں نے کیا نا کہ باپ کو بھی اپنے بیٹے سے اپنے اولاد سے پیار ہے, لیکن اس کا پیار اتنا ظاہر نہیں ہوتا. اب غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ دن بھر جو محنت کر رہا ہے اسی کے لیے کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی اولاد کو ڈسپلن کے ساتھ پیار کرتا ہے, اور اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ اگرچہ دل میں اسے اپنے بچے سے پیار ہے لیکن اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے ساتھ بول چال نہ رکھے. ایک دن, دو دن, چار دن, ہفتہ, دس دن, مہینہ, دو مہینے, اور ایسی بھی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے اس کی کسی غلط حرکت پر ناراض ہوا اور اس نے عمر بھر بیٹے کو بلایا نہیں. وہ کیا ہے, وہ جیسچر دیتا ہے کہ اور بچوں کو بھی نصیحت ہو کہ اگر وہ کوئی ایسی غلط حرکت کریں گے تو باپ ان سے نہیں بولے گا. ماں ایسا نہیں کر سکتی. ماں بچے کو ڈانٹتی بعد میں ہے, پہلے خود بھی رو پڑتی ہے, مارتی بعد میں ہے, پہلے خود رونے لگتی ہے اور اس کو گلے لگا لیتی ہے. تو یہ خاص ماں کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت مختلف بنائی ہے تو دونوں کو انسٹرکشنز بھی مختلف دی ہیں, یعنی اپنی اپنی جاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اسے اسائن کی ہے اس کو ہدایات بھی دی ہیں. قرآن مجید کے دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے. ایک تو سورہ تغابن میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں مردوں کو انسٹرکشن ہے کہ انہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے. دوسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ سورہ نساء کی ایک مشہور آیت کا ابتدائی حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, قام یقوم قومن کے معنی کھڑے ہونا, قیام, قوام کھڑا ہونے والا یا کھڑا رکھنے والا, یعنی ایک گھر کا جو سسٹینر ہے اس کو قائم رکھنے والا, کھڑا رکھنے والا وہ اس گھر کا بڑا مرد ہے. جو ایک عورت کا شوہر ہے اور اپنی اولاد کا باپ ہے, لہذا اسے قوام کہا گیا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر مینیجرز بنائے گئے ہیں, انچارج بنائے گئے ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, جیسے کسی بھی ادارے کے چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپوائنٹ کرے اور جس کو چاہے ملازم نہ رکھے, اور اپنے ملازمین میں سے جس کو چاہے جی ایم بنائے, جس کو چاہے کسی شعبے کا مینیجر بنائے, اور جس کو چاہے اس کو صرف آفیسر بنائے, اور جس کو چاہے ورکر بنائے. یہ اختیار چیف ایگزیکٹو کا ہے. تو اس کائنات کا چیف ایگزیکٹو اللہ تعالیٰ ہے, رب العالمین, دو جہانوں کا مالک, تمام جہانوں کا مالک ہوئے. لہذا اس کو اختیار تھا, اس نے اپنے اختیار سے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی. اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عورت کو گھر کا ذمہ دار بناتا تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا تھا تو نے عورت کو ذمہ دار کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار مطلق ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری مرد کو سونپی ہے, اور بچوں کو پروڈیوس کرنا اور ان کو پروان چڑھانا, ان کی ابتدائی پرورش, یہ کام اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ لگایا ہے. اب سورہ نساء کے اندر جہاں یہ فرمایا کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں, مینیجرز ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے, اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بیان کر دی کہ جہاں گھر کو مینیج کرنا اس کی ذمہ داری ہے, گھر کو فائنانس کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. عورت اگر اس کی ہیلپ کرتی ہے تو عورت کا اپنے شوہر پر احسان ہے کہ جو کما کے لانا, فائنانس کرنا اس کی ذمہ داری تھی, عورت اس میں ہیلپ کر رہی ہے. لیکن بالفعل کیا ہوتا ہے کہ جہاں مرد عورت سے ہیلپ لیتا ہے اپنی ذمہ داری میں, تو جب مرد عورت بھی کمانے لگ جاتی ہے تو پھر اس میں بھی تھوڑی سی ایک آ جاتی ہے بلندی کہ میں بھی کما کے لاتی ہوں. تو اول تو انسان کو, مرد کو اپنی ذمہ داری خود ادا کرنی چاہیے, اور اگر وہ عورت سے ہیلپ لے رہا ہے تو اگرچہ گھر کا ذمہ دار تو وہی رہے گا لیکن اسے اپنی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور اسے اس بات کا الاؤنس بھی دینا چاہیے اور اس کی کنسیڈریشن بھی ہونی چاہیے کہ میرے جو اصل ذمہ داری ہے میری، اس میں یہ میری ہیلپ بھی کر رہی ہے. اگرچہ مینیجر وہی ہوگا، اس کے ساتھ ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے اور نیک عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ نیک عورتیں کون ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہاں خطاب جو ہے قرآن مجید میں مردوں سے، بالخصوص مسلمان مردوں سے ہے. ایسی آیات جن میں انسٹرکشن دی جا رہی ہیں وہاں مسلمان مردوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی مسلمان مرد کی بیوی یہودی اور عیسائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، اس کی جو اصل ذمہ داریاں اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات. بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں. کوئی یہودی عورت ہو یا عیسائی عورت ہو کسی کی بیوی، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. یعنی یوں سمجھیے، اور سادہ الفاظ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تقاضا جو پوری دنیا سے کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو. اس میں چھوٹ ہے کہ بیوی اگر کافرہ بھی ہو تو الاؤڈ ہے. تو اس سے کم تر، یعنی جو دینی عبادات ہیں اس میں بھی کچھ کمی کرے تو جائز ہے. انڈرسٹوڈ ہے نا؟ جب ایمان میں چھوٹ ہے تو عمل تو ایمان کے تحت ہوتا ہے، اس میں بھی چھوٹ ہو سکتی ہے. یعنی عورت جو ہے مسلمان عورت تہجد نہ پڑھتی ہو، نو پرابلم. یا بہت زیادہ جو نیکیاں ہیں ذکر اذکار نہ کرتی ہو، اس میں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن عورت کو اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں. تو نیک عورت کی تعریف فرمائی یہاں، فالصالحات قانتات. بس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں. حافظات للغیب، اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی. اب امانت تفاسیر آپ پڑھیں گے تو وہاں بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی حفاظت کرنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے ساتھ نیک اور اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین فرمائی، اور ساتھ ہی اس بات کو کنکلوڈ کیا اس پر کہ تمہارا اپنی بیویوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی دوسرے مرد کو، غیر مرد کو نہ جانے دیں. اب کتنا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کو بیان کرنے کا. یہاں بھی اصل میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ عورت کا جسم جو اس کے شوہر کی، اس کے پاس امانت ہے، اس کا کوئی غلط استعمال نہ کرے، اس میں کوئی خیانت نہ کرے. نماز روزے میں کمی رہ جائے وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں یہاں پر قرآن مجید میں بیان کی جا رہی ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوع انسانی پر بہت بڑا احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اضافہ آپ نے فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی تین نشانیاں. پہلی نشانی، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. اب اس کی کتنی گہرائی ہے، آپ اس کو غور سے اور غور کریں اور غور کریں اور غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کیا بات ہے. یعنی اتنی گہری اور جامع بات اللہ کا نبی کر سکتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. خاص طور پر آج کے اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کو مسکراتی ہوئی کوئی عورت آپ کا استقبال کرتی ہے. ایک مرتبہ میں لندن سے واپس آ رہا تھا برٹش ایئر ویز پر، تو جب جہاز میں سوار ہوئے تو اچانک دھند آ گئی غیر معمولی، تو ایک گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہو گئی. تو برٹش ایئر ویز نے ہمیں پرفارما ایک دے دیا پر کرنے کے لیے کہ ذرا یہ پر کر دیں. اس میں ایک خانہ تھا کہ ور یو ویلکم ود اے اسمائل ایٹ دا چیک ان کاؤنٹر، کہ کیا جب آپ چیک ان کاؤنٹر کے لیے آئے تھے اپنا بورڈنگ پاس لینے کے لیے تو مسکرا کر آپ کا استقبال کیا گیا تھا؟ اور موسٹلی چیک ان کاؤنٹر پر کون ہوتا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں. اب وہ اپنی جاب کی اس ڈیوٹی کی بنیاد پر ان کی ٹریننگ ہے کہ جو بھی گاہک آئے، دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، کتنی بھی پریشان ہو، لیکن دا اسمائل کر کے استقبال کرو کہ اس کو، یعنی گاہکوں کو خوش کرنے کے لیے. اب آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کی کولیگ خواتین آج کل ہوتی ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر خواتین جو ہیں آپ کی کولیگ ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی ایئر ہوسٹس جو ہے وہ اسمائل پر کر کے آپ کو استقبال کر رہی ہے. کوئی ایکس وائی زی آپ کو عورت ملے گی تو جسے آپ کہیں گے کہ بڑی با اخلاق عورت ہے، وہ اسمائل کر کے آپ کو ویلکم کرے گی. لیکن بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ ہم میں سے جو ہمارے گھروں میں ہماری اپنی بچیاں اور بیٹیاں اور ہماری بہنیں، جتنی بھی مسلمان بہنیں ہیں، ان کا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر وہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو وہ اچھا اخلاق باقی سب کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کا چچا بھی تعریف کرے گا، ماموں بھی تعریف کرے گا، بھانجا بھی تعریف کرے گا، بھتیجا بھی تعریف کرے گا، بھائی بھی تعریف کرے گا، کزن بھی تعریف کرے گا کہ وہ بڑی اچھی ہیں. لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑیں گی، اب اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ بڑے بھیانک ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ کمزوری رکھی ہے کہ عورت جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے، خواہ وہ رو رہی ہو خواہ وہ ہنس رہی ہو. بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک تو ٹیئرز آف اے میڈن آر مور بیوٹیفل دین ہر اسمائلس. اس کا میں نے خلاصہ نکالا ہے کہ ہنسی بھی اچھی لگتی ہے اور روتی بھی اچھی لگتی ہے. لیکن اپنی بیوی چونکہ وہ کاٹنے کو دوڑتی ہے، اب وہ اچھی نہیں لگتی، اس کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. اور ہر وہ عورت کے جو اسمائل کر رہی ہے میرے سامنے آپ کے سامنے، وہ ہمیں اچھی لگے گی، اور اپنی بیوی جو روڈلی پیش آ رہی ہے، بد اخلاقی سے پیش کر آ رہی ہے، مس بیہیو کر رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ نظر سے دل سے اترتی جائے گی. اور اگر شیطان کو موقع مل گیا مزید کہ جب آپ کو اپنی بیوی کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، ہمیں اپنی بیویوں کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا ان کے مس بیہیویئر کی وجہ سے، اور کوئی اور عورت جو ہے وہ بیچ میں آ جائے جو مجھے اچھی لگنے لگے، تو بس تو گھر تباہ ہو گیا فوراً. آج نہیں تو کل جو ہے وہ اس کا بھانڈا پھوٹے گا، لیکن تباہی آئے گی. تو بڑی اہم انسٹرکشن ہے، جنہیں ہم گولڈن انسٹرکشن ہم کہہ دیتے ہیں. میں جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ گولڈن سے بھی کوئی ڈائمنڈ یا اس سے بھی زیادہ کوئی پلاٹینم انسٹرکشن اس کو کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا ہے، ایک ایسا گر بتایا ہے، ایسی ہدایت دی ہے عورتوں کو کہ اگر وہ صرف اس ایک ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارا ڈیوورس ریٹ جو ہے وہ اوپر سے یہاں نیچے آ جائے گا، ہمارے گھر جنت بن جائیں گے اور فرام دیئر سائڈ. تو تین باتیں ہو گئی، دوسری دو باتیں حضور نے وہی فرمائی. پہلی فرمائی کہ اذا نظر علیہا زوجہا بہکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ ہنس کر، یعنی ہمارے محاورے میں اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری تقاضا نہیں ہے. یعنی جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بعض خواتین کی طرف سے مجھے میسج پہنچایا جاتا ہے کہ اب ہم سے اسمائل کے بھی تقاضے ہو رہے ہیں. دیکھیے جس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق ہوگا آپ ہمیشہ اس کو اسمائل کے ساتھ ملیں گے. اب دو دوست ہیں, ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں, لیکن ایک کا کمرہ ادھر ہے دوسرے کا کمرہ ادھر ہے. آپ کسی کام سے کسی دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں یا واش روم جا رہے ہیں اور وہ دوست بھی آپ کو کراس کرتا ہے, اپنے کسی کام سے وہ دوسرے کمرے میں جا رہا ہے, آپ بھی جلدی میں ہیں وہ بھی جلدی میں ہیں, تو کم سے کم جو آپ ایکسچینج کریں گے وہ کیا ہوگا؟ اسمائل. یعنی محبت کی سب سے بڑی علامت, تعلق کی سب سے بڑی علامت وہ دوسرے کے لیے اسمائل پاس کرنا ہے. تو ایک نارمل سی چیز ہے, لیکن اسمائل ڈیوٹی کی وجہ سے جیسے کی جاتی ہے, ایئر ہوسٹس آپ کو اسمائل کر کے ویلکم کرتی ہے اور ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی خاتون آپ کو اسمائل کر کے ویلکم کرتی ہے, تو اگر ہماری بیویاں بھی صرف یہ ایک ذمہ داری سمجھ کر اپنے شوہر کو اسمائل پاس کر کے خوش کرنے لگیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ گھر جنت بنے گا. مرد کا جی چاہے گا کہ میں جلدی سے فارغ ہو کر گھر پہنچوں, اور اگر معاملہ ادروائز ہوگا اور عورت بہت ہی زیادہ روڈ ہوگی تو پھر کیا ہوگا, مرد جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اور دیر کر لوں اور دیر کر لوں, میرے جانے سے پہلے وہ سو چکی ہو, چپکے سے میں بھی جا کے سو جاؤں اور خام خواہ بدمزگی جو ہے وہ گھر میں پیدا نہ ہو. دوریاں بڑھیں گی, بڑھتی چلی جائیں گی, بڑھتی چلی جائیں گی, بڑھتی چلی جائیں گی. مرد کا رجحان جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرف ہوگا, وہ گناہگار ہوگا. پھر جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ گناہ کے قریب ہو جائے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایسی کمزوری بنائی ہے جس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ غیر محسوس طریقے سے غیر ارادی طور پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر اس میں تعلق بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے اور ایک انویزیبل لائن ہے جو کراس ہو جاتی ہے اور پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کا دودھ اتار دیتا ہے. یہ چیز جتنے بھی لوگ بے حیائی میں ملوث ہوتے ہیں اگر آپ ان کو انٹرویو کریں کہ یہی چنگے بھلے شریف آدمی ہو, یہ لگ تمہیں کہاں سے پڑ گئی, تو وہ گواہی دے گا کہ ایسا کوئی ارادہ میرا نہیں تھا, بس روٹین میں اس کو لائٹلی لیا عورتوں کے ساتھ تعلق کو. ایک تو کوئی بزنس ریلیشن تھا ہی تھا, لیکن میں نے اس کو پرسنلائز کیا اس ریلیشن کو اور بہت زیادہ قریب ہو گیا اور یوں میں اس میں ملوث ہو گیا. تو تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی پوری, جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے, اس کی اس پر نظر پڑے تو اسمائل کر پاس کر کے اس کو خوش کرے اور اپنے شوہر کا کہنا مانے, ویری امپورٹنٹ. اور یہ بھی ایک شیطان ہی کا دھوکا ہے کہ انسان کے اندر ایک اتھارٹی کی خواہش اس نے رکھی ہوئی ہے کہ جی میری اتھارٹی چلے, میرا حکم چلے. یہ خام خواہ کا ایک انسان کے اندر ضد ہے یا جو شیطان پیدا کرتا ہے یا شوق ہے انسان پیدا کرتا ہے, ورنہ سبارڈینیٹ جاب جو ہے وہ ہمیشہ ایزی ہوتی ہے. اگر آپ کسی پورے ادارے کے سربراہ ہیں تو اس ادارے کے سارے شعبوں پر نظر رکھنا اور تمام شعبوں کو ہدایات دینا آپ کی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ ایک ورکر ہیں, آپ کو کہہ دیا گیا کہ بس اس مسجد کی صفائی کر دو, صفائی پوری کر دی, آپ جا کر سو جائیں مزے سے, اس لیے کہ آپ نے کام اپنا پورا کر دیا. جتنی بڑی حیثیت میں آپ ہوں گے, ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں ہوں گے, تو آپ کی ٹینشن جو ہے بڑھے گی, جبکہ سبارڈینیٹ جاب میں انسان کو ٹینشن نہیں ہوتی. کام ہوتا ہے, کام آپ نے کر دیا محنت سے دیانتداری سے, تو آپ کی جاب پوری ہو گئی, آپ مزے سے سو سکتے ہیں جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈیسیژن میکنگ کی ٹینشن سے بچایا ہے. مینجمنٹ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک مینیجر جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے اور ان کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. اب کتنی انفارمیشن اکٹھی کرے, ایک دن کرے، دو دن کرے، چار دن لگے، ہفتہ لگے، مہینہ کرتا رہے، فائنلی ایک دن بہرحال اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن از ٹو ڈیسائڈ، ناؤ ون شوڈ میک اے ڈیسیجن. سب سے مشکل فیصلہ یہ ہے کہ وہ کرے کہ بس بڑی معلومات کٹھی ہو گئی، اب مجھے فیصلہ کرنا چاہیے. تو فیصلہ کرنا مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کام کرنا ورکر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ احسان کیا ہے کہ اس کو ڈیسیجن میکنگ سے بچایا ہے. اپنے شوہر سے انسٹرکشن لیتی رہے اور کام کرتی رہے، جو ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو اسائن کر دی ہیں، بچے کو پروڈیوس کرنا اور پالنا، دودھ پلانا، اس کی ٹیک کیئر کرنا، وہ تو ہیں ہی ہیں. اس کے علاوہ یہ کام بھی جیسے جیسے اس کا شوہر کرے، کہے اس کو، اسی طرح کرتی رہے تو اس کی ذمہ داری ادا ہے. باقی سارے ڈیسیجنز کا جو بوجھ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے شوہر پر ڈالا ہے. دوسری طرف جو میں نے آپ کو دوسری آیت پہلے سنائی ہے سورہ تغابن کی، اس میں مردوں کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرے. جیسے کسی بھی ادارے میں ورکرز بھی، اچھے ادارے میں ورکرز کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور مینیجرز کو علیحدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے سٹاف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ڈیسیجن کیسے کرنے ہیں، کیا کیا چیزوں کا خیال رکھیں گے ڈیسیجن کرتے ہوئے، یہ مینیجرز کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مینیجر بنایا ہے تو انہیں مینجمنٹ بھی سکھائی ہے. مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے، صادق مارکیٹ میں جب ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا انجمن کا، تو سورہ تغابن کا میں نے درس دیا، بعد میں خیر صاحب نے مجھے کہا تو آج تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ مینجمنٹ کی کلاس لے رہے تھے. تو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر مینیج کرنا بھی سکھایا ہے. کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا. ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. لیکن یہ اس طرح کا دشمن نہیں ہے جس سے لڑائی کی جاتی ہے، یہ اور طرح کا دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان دشمنوں سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، لڑنا وڑنا نہیں ان دشمنوں سے. نہ صرف یہ کہ لڑنا نہیں، منہ بھی نہیں بسورنا ان کے سامنے، غصے کا اظہار بھی نہیں کرنا ان کے سامنے اکثر و بیشتر. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، بلکہ اگر تم ان سے درگزر کرو گے. عفو کہتے ہیں چھوڑ دینے کو. جو داڑھی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اس میں الفاظ ہیں کہ اعفوا اللحاء، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، وقصوا الشوارب، اور مونچھوں کو تراشو. اس سے مسلمان کی داڑھی، یہودی کی داڑھی سے، عیسائی کی داڑھی سے اور سکھ کی داڑھی سے نمایاں ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے. یعنی سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، یہودی بھی ربائی داڑیاں رکھتے ہیں، لیکن مسلمان دور سے پہچانا جائے گا. داڑھی والا شخص جس کی مونچھیں جو ہیں وہ نمایاں طور پر تراشی ہوں تو دور سے نظر آ جائے گا یہ مسلمان ہے. تو وہاں فرمایا داڑھیوں کو چھوڑو، اے فول لہا. تو اف کیا ہے چھوڑنا؟ یوں سمجھیے کہ جیسے ہاکی میں کوئی کھلاڑی فاؤل کرتا ہے تو ریفری وسل بجاتا ہے، امپائر کہتا ہے شاید اس کو، وہ وسل بجاتا ہے لیکن ساتھ ہی دیکھتا ہے کہ گیند خود ہی دوسری ٹیم کے پاس چلی گئی ہے، تو ایک چھوٹی سی وسل بجاتا ہے کہ جاری رکھو. تو یہ جو جاری رکھنے کا معاملہ ہے کہ نوٹس نہ لینا، یہ عفو ہے. یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکنا، یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. تھوڑا سا انہیں روم دینا چاہیے کہ وہ سانس بھی لے سکیں، اتنی تنگی نہیں کر دینی چاہیے کہ وہ آپ کے باغی ہو جائیں. آپ گھر تشریف لائیں تو آپ کے بیوی بچوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ میرا شوہر، میرا سرتاج آ گیا ہے، یا میرے والد گھر میں تشریف لے آئے ہیں. لیکن اگر ہم ہر بات پر ٹوکیں گے، روکیں گے، ڈانٹیں گے، تو پھر جب ہم گھر داخل ہوں گے تو ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ کونوں کھدروں میں گھس کر جلتو جلالتو آئی بلا کو ڈالتو پڑیں گے. ایسا بیہیویئر جو ہے یہ ہمارے دین کا بیہیویئر نہیں ہے. مینجمنٹ کے اور بھی طریقے ہیں. ایک اکھڑ طریقہ بھی ہے, آپ ڈانٹ کے رکھیں تو آپ کی مینجمنٹ تو ہوتی ہے کہ حکم آپ ہی کا چل رہا ہوتا ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا گھر چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ریکمینڈیڈ طریقہ نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے. اگرچہ اسی آیت میں جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورہ نساء کی, اس میں آگے جا کر کاؤنسلنگ کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ, اور اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں تو پھر جیسے سروسز میں کسی کو چارج شیٹ کر کے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اس کی سروسز کو, تو وہ جرو ہونا فی المداجے, بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو, ریلیشن سسپینڈ کرو, اور پھر بھی نہ آئیں تو صرف ٹوکن پنشمنٹ کی اجازت ہے کہ ان کو مار سکتے ہو, لیکن ایسی مار مارنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس سے ہڈی ٹوٹ جائے, جس سے جسم پر نشان پڑ جائے. منہ پر مارنے سے منع فرمایا ہے کہ انسان کی پھٹکار یہ درست نہیں ہے. یعنی صرف یہ تین انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسی مار ہوئی, ایسے اشارہ ہی ہوا نا. اور اس کے بعد پھر طلاق ہے. یعنی عام سروسز میں یہی اصول ہے نا کہ کوئی ملازم اگر مس بیہیو کرے تو پہلے اس کی کاؤنسلنگ کرو, نہ کرے تو پھر چارج شیٹ کر کے انکوائری کرو, سسپینڈ کرو, اور پھر بھی نہ ہو تو اس کو اس کے خلاف تادیبی کاروائی کرو, اس کی پروموشن روک دو, اس کی انکریمنٹ روک دو, اس کو ڈیموٹ کر دو, پھر بھی اپنے لچھن ٹھیک نہ کرے تو پھر اس کی سروسز کو ٹرمینیٹ کر دو, اس کو نوکری سے نکال دو. بالکل یہی چار سٹیپس یہاں ہیں. فائزوہن, انہیں سمجھاؤ, ان کی کاؤنسلنگ کرو, واہجروہن فی المداجے, اور ان سے بستروں میں علیحدگی اختیار کر لو, وضربوہن, اور مارو, جیسا کہ میں نے تفصیل بتا دی کہ اس پر پابندیاں لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے پر, اور پھر اگر نہ معاملہ بنے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طلاق دینے کا بھی اختیار دیا ہے. لیکن پہلے ہی اسٹیپ پر طلاق دینا, یہ اگرچہ مرد کو مینیجر بنایا ہے تو اگر کوئی مینیجر اپنے ملازم کو, اپنے سبارڈینیٹ کو نکال دے تو اس کو اختیار تو ہوتا ہے, لیکن اچھا آفیسر, اچھا مینیجر وہ ایک دم سے نہیں نکالتا, پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پروڈکٹیو ہو جائے, یہ اپنے لچھن درست کر لے اور ہمارے میرے ساتھ ہی یہ کام کرتا رہے. یہی معاملہ جو ہے وہ مرد کا ہے, تو وہ ساری اجازت کا ایک دائرہ ہے پورا, چاروں سٹیپ الاؤڈ ہیں, لیکن ترتیب کیا ہے, پہلے کاؤنسلنگ, پھر ریلیشن کو سسپینڈ کرنا, اور پھر اس کے بعد مارنا ٹوکن پنشمنٹ صرف, اور اس کے بعد پھر طلاق دینا. عام طرز عمل کیا ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. وَإِن تَعْفُوا, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں ان سے صرف ہوشیار رہو, لیکن اگر تم درگزر کرو گے, انہیں پھلنے پھولنے دو گے, ہر وقت نہ ڈانٹو گے, نہ ٹوکو گے, نہ روکو گے, وَتَصْفَحُوا, اور چشم پوشی کرو گے. صفحہ یہ کاغذ ہے, اس کے دو صفحے ہیں, یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ اس صفحے کو نہیں دیکھ سکتا. جو صفحہ کیا ہے, چشم پوشی کرنا, سنی ان سنی کرنا, انگریزی محاورے میں ٹرن اے بلائنڈ آئی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, کہ آپ نے کسی کو قصور کرتے ہوئے, غلطی کرتے ہوئے دیکھا, لیکن آپ نے اس کو ریلائز نہیں کروایا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کے مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں. تیسرا فرمایا وَتَغْفِرُوا, غفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو. ہیلمٹ جو موٹر سائیکلسٹ پہنتے ہیں یا جو کھلاڑی پہنتے ہیں بہت سے کھیلوں میں, اس کو مغفر کہتے ہیں عربی زبان میں, ڈھانپنے والا. تو اگر تم ڈھانپ دو گے, یعنی ان کی مغفرت اسی سے بنا ہے, اسی کا مصدر ہے مغفرت, بخش دینا, معاف کر دینا, ٹو فورگیو. تو اگر تم درگزر کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف بھی کر دو گے, بلکہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی خوبصورت انسٹرکشن دی گئی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے, یعنی ساق و سباق میں آپ اس کو دیکھیے گا, غزوہ احد پر تبصرہ سورت آل عمران میں ہے, اور غزوہ بدر پر تبصرہ سورہ انفال میں ہے, اور غزوہ خندق پر تبصرہ سورہ احزاب میں ہے, اور صلح حدیبیہ کا سارا ذکر جب سورہ فتح میں ہے. یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے حضور کی سیرت کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق. تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پہاڑی پر کھڑا کیا اور انہیں ایک انسٹرکشن دی کہ تم یہاں سے نہ ہلنا, خواہ ہم جنگ ہار جائیں, سب شہید ہو جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچنے لگیں. اور ان پر ایک کمانڈر مقرر کیا. اب کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے اطاعت کے لیے کہ اس کا حکم مانا جائے, فیصلہ اس کا مانا جائے, اسٹریٹجی اس کی تسلیم کی جائے, اختیار کی جائے. اور اگر فوج کا ہر سپاہی یا کچھ سپاہی ایک فیصلہ کر لیں کچھ دوسرے فیصلہ کر لیں تو پھر تو جنگ جیتی جا چکی. 35 افراد نے جب جنگ جیت گئے مسلمان تو انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا جی اب چلیں ہم. انہوں نے کہا نو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کسی صورت نہ ہلنا. اب اس نے انٹرپریٹیشن کی. انہوں نے کہا کہ تم خام خواہ چودھری بنے پھرتے ہو, آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جنگ ہار جائیں, اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے, جیت چکے ہیں اور ختم بھی ہو چکی ہے. 35 افراد نے اپنے کمانڈر کی نافرمانی کرتے ہوئے پہاڑی چھوڑ دی. اور ادھر حضرت خالد بن ولید بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے, وہ ایک گھڑ سوار دستہ تیار لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اسی کے انتظار میں تھے کہ کب یہ پہاڑی جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے نیچے سے تیر بسائے, ظاہر اوپر سے 15 اور نیچے سے 2 افراد یا 100 افراد جو ہیں وہ مہارت ان کی دیکھیے کہ گھڑ سواری کے دوران تیر چلائے انہوں نے, 14 کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے, آپ پر غشی طاری ہوئی. اس سب کے باوجود آپ کسی سیرت کی کتاب میں نہیں دیکھیں گے کہ ان 35 افراد کا کوئی محاسبہ کیا گیا. سزا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی جواب طلبی بھی نہیں کی گئی. کیوں؟ یہاں انسٹرکشن ہے سورہ آل عمران میں, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی آپ ان لوگوں کے لیے بڑے لینئنٹ واقع ہوئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے, یہ سخت دل جو ہے نرم دل کے مقابلے میں ہے. نرم دل کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی مصیبت, کسی کو مصیبت میں دیکھ کر جو دل بھر آتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے, اور کسی کی مصیبت کو کنسیڈر کرتا ہے, کنسیڈریٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں, لینئنٹ واقع ہوئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ بھی روڈ اور سخت دل ہوتے, لنفضوا من حولک, تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ بات کس سے ہو رہی ہے غور سے سنیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول ہیں, ان جیسا تو کوئی نہیں ہے. اور آپ کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ بھی رسول ہونے کے باوجود روڈلی پیش آئیں گے تو یہ لوگ آپ کے ساتھی, یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور میں اور آپ, ہمیں تو پرفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے. میں اپنے سے چھوٹے پر کس منہ سے روک ڈالوں گا؟ میرے اندر تو خود بیسیوں نہیں سینکڑوں عیب ہیں. تو چھوٹوں کو ڈانٹنا بھی صرف ڈیوٹی سے ڈانٹنا چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے اس گھر کو سنبھالنا چلانا, گناہگار میں بھی ہوں, لیکن میرا فرض ہے کہ میں اس چیز کو چیک کروں بس. تو ان تعفو و تصفہو و تغفرو, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بلنڈر کرنے والے, ان کی بھی آپ نے جواب طلبی نہیں کی, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے منع کر دیا. مزید فرمایا, تین انسٹرکشن دی, لہذا فاعفو عنہم, آپ ان سے درگزر کریں, واستغفر لہم, اور ان کے لیے اپنے رب سے معافی مانگے. عجیب حکم ہے یہ, جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں. عام ادارے ہوتے ہیں اگر اس میں مینیجر اور ورکر کے درمیان یا آفیسر یا سبارڈینیٹ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو وہ ریزالو کیسے ہوتا ہے؟ کہ جو چھوٹا ہے وہ ان رائٹنگ معافی نامہ لکھتا ہے، تب گاڑی آگے چلتی ہے. کیوں؟ سروس رولز میں پہلا رول بھی یہی اور آخری رول بھی یہی کہ باس از آلویز رائٹ. لیکن یہاں ایک ایسے مینیجر سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جس میں خامی کوئی نہیں ہے، اسے کہا جا رہا ہے ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے ساتھیوں کو معاف کر دو. تو گھر بھی ایسے ہی چلتا ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. یہ بڑا لطیف اشارہ ہے. ہم میں سے بعض لوگ بڑے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، وہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں اور باقیوں سے بھی وہ پرفیکشن کا تقاضا کرتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. نہیں یہ کیوں، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. لیکن وہی جو شخص ہے جو دوسروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ربا میں نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھایا ہے. لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنی جناب سے مجھے بھی بخش دے، مجھ پر رحم فرما. تو سب پر رحم فرمانے والا ہے، بہترین رحم فرمانے والا ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرے گا، چشم پوشی کرے گا قیامت کے دن، اس لیے اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے. کوئی حساب کتاب میں تو ہم میں سے کوئی پاس نہیں ہو سکتا. مر تو آنکھ کا حساب ہی نہیں دے سکتا، باقی سب چھوڑ دیں، حساب تو پھر حساب ہوتا ہے نا، وہ تو ایک ایک ناخن کا بھی ہوگا، ایک ایک بال کا بھی ہوگا، ایک ایک سانس کا بھی ہوگا. حساب تو پھر حساب ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو حساب دے سکتا ہے؟ واحد راستہ ہمارے بچنے کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، وہ چشم پوشی فرمائے، معاف کر دے ہمیں. تو قیامت کے دن ہم کمپیوٹر دور میں رہ رہے ہیں تو ہر چیز کا نقشہ کمپیوٹر کے حوالے سے آئے گا. جب میں چھوٹا تھا تو میں بڑا پریشان ہوا کرتا تھا علماء سے سن کے کہ اعمال نامے ہوں گے اور وزن اعمال ہوگی، تو میں سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا اعمال نامہ ہوگا، شاید اس مسجد جتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا کہ جس میں ایک زندگی کے 60-70 سال کے چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی لکھے ہوئے ہوں گے اور وہ ترازو میں لا کے یوں رکھا جائے گا، اس میں سے کاٹ کے نیک اعمال اور برے اعمال. لیکن کمپیوٹر نے اب آسان بنا دیا کہ شاید وہ اعمال نامہ بھی ڈیجیٹل ہوگا اور ان کی سارٹنگ بھی ڈیجیٹل ہوگی. ہم میں سے ہر شخص کا اعمال نامہ یوں فیڈ کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور فرگیون لکھا ہوا مل جائے گا، غفیرہ، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر شروع ہو گیا حساب کتاب تو شاید میں ایک بال کا بھی حساب نہ دے سکوں، ایک سانس کا بھی حساب نہ دے سکوں. یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، کہ یہاں پر اولاد اور بیویوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد کے ذمہ مینجمنٹ لگائی ہے اور اس میں ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں، اور ڈیسیژن جو ہے وہ جذبات میں نہیں ہوا کرتے. بڑی خوبصورت حدیث ہمارے 8ویں یا 7ویں جماعت کی عربی کی کتاب میں ہوتی تھی کہ لا یقضی انا احدکم بین اثنین وہو غضبان، تم میں سے کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جب وہ انتہائی غصے میں ہو. جب انسان جذبات میں ہوتا ہے تو وہ کانشیس نہیں ہوتا. بچہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جذباتی ہوتا ہے. کسی سے پیار کرے گا تو بہت زیادہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا, اور کسی کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی تو وہ اس سے اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. بڑا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑا ہے, میری بھی ضرورت ہے, بچہ نہیں یہ کہہ سکتا. اسی طرح جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عورت کے ذمے چونکہ بچے کی پرورش لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے, پرورش جو ہے وہ جذباتی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. جیسے میں عرض کیا کہ عورت جو ہے وہ بچے کو مارتی بعد میں ہے اور وہ خود پہلے پڑتی ہے, مرد اسی کا باپ اسی بچے کا, وہ بچے سے ناراض ہو کر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مہینہ مہینہ سال سال بھی ناراض رہ سکتا ہے, اس کا شعوری فیصلہ ہے کہ نہیں اس کو ذرا تھوڑی سی پنشمنٹ دینی ہے, اس کو ریئلائز کروانا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے. ماں نہیں کر سکتی. اور اگر ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں تو شاید ہم تو ان کا مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ پرورش ماں کے ذمہ لگائی ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے بچے کو پالے. سورۃ حج کے آغاز میں قیامت کا ایک نقشہ آیا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, لوگوں اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاریبل شے ہے. یوم ترونھا, جب تم اس کو دیکھو گے, تذھل کل مرضعات اما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. بچے کو دودھ پلانا یہ مامتا کے لیے استعارہ ہے, یعنی واحد قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہے کہ ماں اپنے بچے کو نگلیکٹ کرے گی. ورنہ دنیا میں زلزلہ آئے تو ہم شاید بھاگ کے باہر نکل جائیں گے, کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے, ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. تو عورت کا یہ بھی ہم پر احسان ہے, ہماری بیویوں کا, کہ انہوں نے شفقت کے ساتھ ہمارے بچے پالے ہیں. جیسے ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے, جو پچھلی دفعہ زیر بحث آیا تھا کہ حملت امه وانا على وان وفصاله في عامين, اسی طرح ہمیں یہ بھی ریکگنائز کرنا ہے کہ میری بیوی کا بھی مجھ پر احسان ہے کہ اس نے میرے بچے جو ہیں وہ پالے ہیں. اور چونکہ بہرحال وہ جذباتی ہے, بچے کو ہم بہت سے الاؤنس دیتے ہیں, چلو بچہ جو ہے, ایسے ہی آپ عورت کو بھی یہ الاؤنس دے دیں, چلو یہ عورت ہے جذباتی ہے, تو انشاءاللہ آپ کا غصہ جو ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ جائے گا. جیسے بچہ کو حرکت کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو بچہ ہے, آپ اس کو درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. ایسے ہی عورت کو بھی یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جذباتی بنایا ہے, اس کی کچھ کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں انہی جذبات کی وجہ سے. غصے میں آ جائے اور وہ زبان کھول لے لان تان کرنے کے لیے تو اس کے پاس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بریک ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کی نماز پڑھا کے واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے گزر ہوا, تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معاشر النساء, عورتوں, تصدقنا تصدقنا, صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے پوچھا حیران ہو کر, اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تکثرنا لانا و تکفرنا العشیرہ, تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو, یعنی زبان کھول لو تو پھر تمہاری زبان رکتی نہیں ہے, اور تکفرنا العشیرہ, اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو. ہم مردوں کو عورتوں کی یہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, ان کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, ذہن میں رہنی چاہیے. آپ کو اپنی بیوی پر کبھی غصہ نہیں آئے گا. بڑا آسان سا حل ہے کہ جب وہ زبان کھولے تو نکل جائیں وہاں سے, ورنہ آپ کو بھی جواباً غصہ آئے گا. اور مرد کی زبان کے اندر ایک گولی ہے, غصہ زیادہ آ گیا تو اس نے طلاق کا لفظ کہہ دیا تو پھر گھر ٹوٹ جائے گا. بعد میں ادھر سے فتوے لو, ادھر سے فتوے لو, ادھر سے فتوے لو, پشیمانی تو ہے کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا, لیکن اپنے آپ کو وہاں تک نہ پہنچائیں, وہاں سے نکل جائیں. اور دوسرا تکفرن العشیرہ, اپنے شوہروں کی ناشکریہ ہو. مرد کو ذہناً تیار رہنا چاہیے, خواہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے 30 سال 25 سال 40 سال گزر گئے ہیں, لیکن اس بات کا امکان ذہن سے کبھی نہیں نکالنا چاہیے کہ کہیں آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو اس کو ناپسند ہو بہت زیادہ. تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے 30 سال میں تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. یہ مختلف محاورے ہیں یہ بات کہنے کے, ایک تو انہی الفاظ کے ساتھ, دوسرا یہ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, کوئی اور ہوتی تو کب کی تمہیں چھوڑ کے جا چکی ہوتی. مجھے اس کا مطلب بھی وہی ہے. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے, اس میں کچھ کمزوریاں رکھی ہیں, ہم ان کمزوریوں کو سمجھیں, ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایسا کرے گی تو انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا. اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے, وقت ہو گیا ہے کافی لیکن موضوع جو ہے وہ نامکمل رہے گا. جیسے بیوی ناقص العقل ہے, یاد رکھے گا ماں بھی ناقص العقل ہے, وہ بھی جذباتی ہے. اور عورت جو ہے وہ اپنے بچے سے جذباتی لگاؤ رکھتی ہے, یہاں تک کہ وہ پوزیسو ہے اس کے لیے. ہمارے والد صاحب مرحوم کے ایک دوست, وہ بھی مرحوم ہو گئے, اللہ ان سب کی مغفرت کرے, وہ کہا کرتے تھے کہ عورت بڑے چاؤ سے بہو لے کے آتی ہے, لیکن بہو گھر میں آتی ہے تو اسی سے جلس ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا چھین لیا. یہ کیا ہے, وہی جذباتی کیف لگاؤ. گھر میں بہو آئی, باپ بہو اور بیٹے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میرے بیٹے کا گھر آباد ہو گیا ہے, لیکن اسی انڈرسٹینڈنگ پر ماں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ وہی بات سمجھتی ہے کہ میری بہو نے میرا بیٹا چھین لیا. تو نوجوانوں کو ماں کو ماں کے مقام پر رکھتے ہوئے اسے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کرے گی, پریشان نہیں ہونا اس سے, ورنہ نوجوان جو ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ گھر میں ایک تسل چل رہی ہے بیوی اور ماں کے درمیان, کیا کریں. ٹھیک ہے نا, ماں کو بیوی کے سامنے بٹھا کے نہیں, کوئی فیصلہ نہیں کرانے کی کوشش کرنی, فیصلہ دو برابر پارٹیوں کے درمیان کیا جاتا ہے, جہاں ایک ماں ہو جس کے سامنے اونچا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے, دوسری طرف بیوی ہو تو کبھی ان کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کے درمیان کوئی ٹچ اپ کروانے کی یا کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ بہت بڑی حماقت ہو. ہاں یعنی بیوی دوسرے کمرے میں بیٹھی ہو اور آپ کی آواز ادھر جا رہی ہو تو والدہ سے کہیں کہ چلے وہ بھی آپ کی بیٹی ہے, بچوں والی ہے نا, تو اس سے ذرا کوتاہی رہ جاتی ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جی آپ نے گھر کے نظام کی بات کی ہے تو آپ نے یہ مسئلہ بہو ساس والا تو ڈسکس ہی نہیں کیا, اٹس اے میڈ ایشو. کہ میری والدہ اتنی سخت ہے کہ میری بیوی کو اس بات پر بھی ڈانٹ دیتی ہے کہ جھاڑو وہاں کیوں رکھا ہے, یہاں کیوں نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا, اب ساس جو ہے وہ بال بچوں سے فارغ ہے, وہ جتنی صفائی ستھرائی اور مینٹیننس رکھ سکتی ہے, ظاہر ہے 4-5 بچوں کی ماں وہ نہیں رکھ سکتی. ایک بچے نے پوٹی کر دی ہے, ایک نے الٹی کر دی ہے, ایک کو بخار ہے, ایک گر گیا ہے, چوتھا جو ہے اس کو اسکول کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. اب یہ جو اتنے ساری اس کی ہیں مصروفیات, تو اس کا الاؤنس آپ نے دینا ہے. اگر آپ بڑے ہیں, ساس کے شوہر ہیں, تو آپ اس کو اپنی بیوی کو سمجھائیں, اسے کہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ بھی ہماری بیٹی ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ بھی ہماری بیٹی ہے, تو آپ ذہناً تیار رہے کہ آپ کی بیوی آپ سے کہے ہاں اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اب جوان لڑکی جو ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اتنی گندی بات ہے کہ جس پر انسان کے تن بدن کو آگ لگ جائے گی, لیکن پھر وہی تحمل رکھنا ہے, انتاف ہو وہ تصفہ ہو وہ تفر ہو. اگر تم درگزر کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی انسٹرکشنز پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا ہم پر مہربانیاں فرمائے, ہمارے گھروں کو جنت بنائے. اللہ تعالیٰ کے احکام پر مرد بھی عورتیں بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ گھر اسی دنیا میں جنت بنیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سنت ادا کریں.